سلام شہیدو سلام شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ شهادته شہید کرمانی اور باقی شہدائے ملت کے لیے اس مجلس کا انتظام ہوا ہے، ان شہدائے راہ حق کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے برادر بزرگوار، عالم با تقوی مجاہد صاحب بصیرت، میں اگرچہ علماء کی خدمت میں کم پہنچتا ہوں، لیکن جن علماء کی خدمت میں پہنچا ان میں بہترینوں میں سے آغا صاحب ہے، اور اسی طرح سے برادر عزیز دو بزرگواروں سے معذرت چاہتا ہوں، پشت کر رہا ہوں۔ ویسے دنیا بھی تو فانی دنیا ہے، پشت کرنے والی جگہ ہے، لیکن بہرحال آپ کے اجازت سے شہید کرمانی خلاصہ، ان سے ملاقات کے ایک واسطے بھی آغا صاحب تھے، میرے خیال میں پہلی دفعہ آغا صاحب نے رابطہ کیا تھا شہید کرمانی ادھر کراچی میں، ہمیں کسی سیمینار کے حوالے سے بلا رہے تھے، آغا ہی کے ذریعے ان کا نام سنا، ان کی تعریف سنی۔ جب نزدیک سے ملاقات ہوئی، ایک خلاق انسان، ابتکاری ذہنیت کا حامل، نیا سوچ رکھنے والے، نیا اقدام کرنے والے، جمود فکری سے خارج، انقلابی جذبہ سے سرشار، مجاہد نڈر، اپنی پوری توانائی دین کے پیغام پہنچانے کے لیے اور پیغام اہل بیت پہنچانے کے لیے، پیغام ولایت پہنچانے کے لیے بے روئی کار لاتے تھے۔ ایک گروہ کو جن کے دل میں انقلابی جذبہ، ایمان، تقویٰ تھا، اپنا ہم نوا بنا لیا یا جذب کیا، اور بہترین طریقے سے خدمت دین کے فریضے پر عمل کر رہے تھے۔ ولایت کے تو پروانہ تھے، ولایت کے پروانہ ہونا یعنی جس طرح سے پروانہ شمع کے پاس جا کر اپنی جلنے میں اپنی حیات دیکھتا ہے، یہ بزرگوار بھی سمجھتا تھا ولایت کی اتنی حمایت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ روز اول سے ولایت کے دشمن ہوتے ہیں، شیطان بھی، شیاطین بھی۔ خود شیطان دیکھیے فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ جیسے ہی حضرت آدم کو یہ مقام ملا، برداشت نہیں کیا۔ ولایت یعنی دین کی حاکمیت ہونا چاہیے، ولایت یعنی آپ جس گروہ کو بھی بناتے ہیں اس گروہ کے ہیڈ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس مقصد کے ساتھ باوفا ہونا چاہیے۔ اگر گروہ، تنظیم، ملک کے جو سربراہ ہے وہ اس مقصد کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ رہبر نہیں ہے، رہزن ہے۔ ائم یہودانی ہے، ائم یدعون الی النار ہے، اس ولایت کے ٹاپ پر اہل بیت ہے، اعلیٰ درجہ پر اہل بیت ہے، لیکن یہ پیغام دے رہا ہے کہ کل انسانی معاشرے کے لیے معصوم اولیاء کی ضرورت ہے، اسی سے پیغام حاصل کرو، کوئی بھی کام آپ کریں گے صحیح لیڈر کی ضرورت ہے۔ آپ خود دیکھتے دردسر عالم اسلام کا کیا ہے، یہی غلط حکمران ہیں، یہی غلط والیان ہیں، یہی غلط حاکمان ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ مشکلات سے دوچار ہے۔ ایام فاطمیہ، اسی لیے میں نے جناب سیدہ کے خطبہ کا، جو مشہور خطبہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتی فلما اختار اللہ نبیہ دار انبیائہ، خدا نے پیغمبر کو اختیار فرمایا، منتخب کیا جنت کے لیے، جہاں انبیاء رہ رہے ہیں، جہاں اوصیاء رہ رہے ہیں، ومأوى اصفیائی، جہاں خدا کے منتخب بندے رہ رہے ہیں۔ اب سیدہ فرماتی اس وقت امت اسلامی کے انحراف کے اسباب کی طرف آپ توجہ دلا رہی ہے، پیغمبر کے وفات کے چند دن کے بعد ہے، وفات کے چند دن کے بعد فرماتی ہے ظہرت فیکم حسیکت النفاق، تمہارے اندر نفاق اور منافقت کی، نفاق اور منافقت کا کانٹا نکلنا شروع ہوا، اس کے درخت درست کرنا شروع ہوا۔ نفاق کچھ اندر تھا، ظاہر کرنے کی جرأت نہیں تھی، منافقین پیغمبر کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، سامنے آ جائے تو کافر ٹھہرائیں گے، پھر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، منافق بشکل مؤمن مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ مسجد تک بنائی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لیکن کھل کر پیغمبر کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، لیکن پیغمبر کے زمانے میں بڑی تعداد میں تھی۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے حرکات و سکنات سے آپ کو پتہ چلے گا منافق کون ہے، ان کے انداز گفتگو سے پتہ چلے گا منافق کون ہے۔ خود پیغمبر نے فرمایا علی کی دشمنی منافقت کی پہچان ہے۔ تو تمہارے اندر جو نفاق چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہوا، نفاق وہ منافق وہ ہے جو دل سے نہیں مانتا ہے، زبان سے مانتا ہے۔ مؤمن دل اور زبان دونوں سے دین کو مانتا ہے، کافر دل اور زبان دونوں سے دین کو ٹھکرا دیتا ہے، اور منافق دل سے کافر ہے، نہیں مانتا ہے، زبان سے مانتا ہے۔ اب ظہر فیکم حسیکت النفاق، اب پیغمبر کے بعد کافر ٹھہرانے کا مرحلہ ختم ہوا، ان کے نفاق ظاہر ہونے لگا۔ خود نبی نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق، مجھے سب سے زیادہ خوف دین کے حوالے سے منافق سے خوف ہے۔ علیم اللسان، باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، منافق بالجنان، دل میں نفاق لیا ہوا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہے اس انحراف کا ایک وجہ منافقین ہے، اور یہ منافقین ابھی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں منافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی منافقین بھی یاد خدا کرتے ہیں لیکن بہت کم۔ منافقین کے دوسرے گروہ وہ ہے جو 10% دین کو مانتے ہیں، 15% دین کو مانتے ہیں، 80% دین کو نہیں مانتے۔ تو یہ لوگ عملاً کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، اگرچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، کیونکہ 10% 20% دین کو مانتے، 80% جب نہیں مانتے تو ہمیشہ 80% کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرماتا ہے کیا، لا يذكرون الله الا كثيرا، یہ یاد خدا کرتے الا قلیلا، یہ یاد خدا کرتے مگر بہت کم. ضعیف الایمان لوگ، منافقین کے دوسرے گروہ ہے جو امت مسلمہ انہی منافقین سے دوچار ہے، ضعیف الایمان ہے. والدین سے سنا ہے کوئی اسلام ہے، دین کے ہمارا دین کا نام اسلام ہے، ہمارا پیغمبر کا نام خاتم انبیاء ہے، ہمارا مثلا امام کا نام یہ ہے وغیرہ، اس قسم کے الفاظ سنا ہے، معنی سنا ہے، لیکن پوری غربی مغربی ثقافت، مغربی فکر ان پر حاکم ہے. منافقین کی حکومت پوری تاریخ میں، اور پیغمبر کے وفات کے فوراً بعد جب ایسا ہو، جناب سیدہ فرما رہی ہے تو ابھی کیا حال ہو. وسمل جلباب الدین، اور دین کے جو لباس ہے، دین کے لباس جو تمہارے تن پر تھا وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے. پیغمبر کے زمانے میں دین کے لباس نیا تھا، لیکن ابھی بوسیدہ ہو چکا ہے، بے اثر ہو چکا ہے. بوسیدہ لباس کو اتار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تمہارا دین و ایمان کمزور ہوا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک آدمی جب پتہ چلتا یہ دیندار ہے، خود بخود اس کے نظریات کا کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کیا کہنے والا ہے، یہ کس کا دشمن ہے، کس کا دوست ہے، کس اقدام کی حمایت کرتا ہے، کس اقدام کی مخالفت کرتا ہے. آپ کو اس کی موقف، اس کے نظریات جاننے کی ضرورت نہیں، اتنا پتہ چلے یہ دیندار ہے، خود بخود پتہ چلے گا کہ اس کے مواقف کیا ہے، اقدامات کیا ہے، دوستیاں کیا ہے، دشمنیاں کیا ہے. ایمان بنیاد ہے. خود مومنین کے درمیان جتنے ایمان سے زیادہ، اتنا ہی اس کی دینداری، اس کے عمل، اس کے تقوی، اس کی درد، اس کے احساس مسئولیت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں نطق کاظم الغاوین وحدر فنیق المبطلین، فرماتے ہیں جو گمراہ تھے ابھی تک زبان بند رکھا تھا، اب وہ بولنے لگے، اہل باطل بولنے لگے، گمراہ بولنے لگے. پیغمبر کی وفات کے بعد میدان خالی ہوا. تو یہ بھی یہی مسئلہ ہے جو اس وقت سے اب تک ہمارا مسئلہ ہے. اہل باطل میدان پر قابض ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، سارے آپ دیکھتے اخبارات ہے، دنیا کے میڈیا ہے، بول رہے ہیں. یہ لوگ پیغمبر کو دیکھا کہ نہیں ہے تو بولنا شروع کیا. وَأَطْبَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، شیطان نے اپنے سر کو نکالا جہاں پر چھپا ہوا تھا، اپنی مخفیگاہ سے اپنے سر کو نکالا، جیسے کھڑکی سے نکالا ہو. ہاتفاً بِكُمْ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ، تمہیں بلایا شیطان نے، آواز دی، اور اس نے دیکھا کہ آپ اس کی آواز کو لبے کہہ رہے ہیں. ایک یہ کہ شیطان کی دھوکے میں آنے والے، شیطان کی آواز پر لبے کہنے والے، ایک شیطان کے بندے. خدا نے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا آشکارا دشمن ہے. شیطان کا بندہ کون ہو جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. تو یہاں پر پیغمبر کے بعد غصب حق جناب سیدہ ایک دنیا پرستی ہے، شیطان پرستی ہے، منافقین کے لیے میدان خالی ہونا ہے. منافقین نے اپنی فعالیت شروع کی اور اہل باطل بولنے لگے، اہل باطل گمراہ لوگ بولنے لگے، یہ وجوہات. اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے تمہاری دشمنی علی کے ساتھ ہے. علی نے جہاد اسلامی میں دفاع اسلام کرتے ہوئے لوگوں کو مارا ہے, تو اس کی وجہ سے علی کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. نکیر سیفی, علی کے تلوار کے تم دشمن ہو. یعنی ایک اہم وجہ یہ تھا کہ علی کے دشمن تھے منافقین. علی کے دشمن کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ علی نے اسلام کی خدمت کی. اور آپ فرماتی ہیں ما هذه الغميزة في حقي, کیوں تم چشم پوشی کرتے ہو میرے حق کے بارے میں؟ ما هذه الغميزة, یہ چشم پوشی کیوں کرتے ہو, نظر انداز کیوں کرتے ہو میرے حق کو؟ کیا میں پیغمبر کی بیٹی نہیں ہوں؟ واعلم انی فاطمہ بنت رسول اللہ, انی فاطمہ بنت رسول اللہ, میں پیغمبر کی بیٹی ہوں, میرا حق کھایا جا رہا ہے. او ہو فم حقی, آیا تم لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ خاندان پیغمبر سے دفاع کریں گے؟ آپ احساس ذمہ داری دلا رہے ہیں. ایک مشکل یہ تھا احساس ذمہ داری نہیں کرتے تھے, احساس ذمہ داری نہیں کرتے تھے. بس احساس ذمہ داری نہ کرنا, علی کی دشمنی, شیطان کے آواز کو لبے کہنا, دنیا پرستی, منافقت, یہ اسباب تھے کہ جناب سیدہ تنہا ہو گئی. میرا حق چھینا جا رہا اور تم خاموش ہو. ایک عرب شاعر کہتا ہے, میں تھوڑا سا ابہام کے ساتھ آپ کے خدمت میں ترجمہ کروں گا, مل مسلمون بأمت لمحمد کلا ولکنہم امت لعتیق. کہتے ہیں مسلمان محمد کی امت نہیں ہے, یہ عتیق کی امت ہے, فلان آدمی کی امت. اب دلیل لاتا ہے, جاءتهم الزہرا تطلب ارثها, زہرا اپنے ارث طلب کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئی, فتقاعدوا عنها بكل طریق, ہر بہانے سے زہرا کے ساتھ نہیں دیا. وتواثبوا لقتال آل محمد, لیکن آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہر طرف سے جوغ در جوغ آنے لگے. لما دعتهم ابنۃ الصدیق, جب فلان کی بیٹی نے ان کو دعوت دی تو آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جوغ در جوغ آ گئے. پیغمبر کی بیٹی نے اپنے حق کے لیے دعوت دی, بہانے کر کے نہیں آئی. فقعودوا مع هذه, پیغمبر کی بیٹی کی نسبت میں مدد نہ کرنا. وقیامهم مع هذه, فلان کی بیٹی کی مدد میں قیام کرنا. یکفیك عن التحقیق, تحقیق کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے ایک درایت ہے. یہی فرماتی ہے کہ کیا ہوا کہ میرا حق چھن گیا ہے, تم کیوں چشم پوشی کرتے ہو؟ اور یہ مسئلہ برقرار رہا. علی کی محرومیت کا یہی وجہ تھا, فدق کی محرومیت کا جو وجہ ہے علی کی محرومیت کا وجہ ہے. صفین کی جنگ میں علی جس مشکل سے دوچار ہو گئے, کیا فرمایا, قسم ظہری اثنان, میرے کمر کو دو گوروں نے توڑا. عالم متحتک, ایک ایسا عالم جو بے تقوا ہے, عالم ہے, عالم سے مولانا مولوی نہیں ہے, جاننے والا, سمجھتا ہے, مسائل کو سمجھتا ہے, لیکن متحقق ہے, بے دین ہے, خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے. وہ جاہل متنسک, دوسرا وہ جاہل ہے جو اہل عبادت تھے. خوارج جاہل تھے, اہل عبادت تھے, اسی لیے علی کو کافر کہنے لگے. وہ علی جس کی شان میں ایسی آیات ہو, احادیث سے تاریخ اسلام کے درخشان ترین صفحہ کو لکھنے والے پیغمبر کے بعد علی ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہنا, کتنے جاہل لوگ تھے لیکن بڑے عبادت گزار تھے, گردن میں قرآن آویزان. قسم الظہر, یہ درد ایک ہمیشگی درد تھے, اس درد کے علاج کی ضرورت ہے. عالم متحتک, منافقین بھی ہوئی وہی عالم متحتک کم ویش, شیطان بھی عالم متحقق ہے، شیطان کی معرفت مجھ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے فرشتوں کے عالم کو دیکھا ہے، حضرت آدم کی نبوت کے پیغام کو خود نے سنا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے خود نے دیکھا ہے، قیامت تک، قیامت پر بھی یقین ہے، کہا قیامت تک مجھے مہلت دے، توحید، نبوت، قیامت، تینوں اصول دین پر یقین ہے، لیکن کیا ہے؟ عالم متحقق، جانتا ہے لیکن خدا کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ درد ہے، یہ امت کی ضرورت اس بات کی کہ امت آگاہ ہو جائے، باخبر ہو جائے، عالم خدا پرست مخلص کون ہے اور عالم متحقق کون ہے۔ چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، نہ کرنے والا کون ہے، خدا عالم غیب میں ہے، خدا کی معرفت ہمیں ہے، کس کے ذریعے؟ آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے۔ تو انسانوں کو بھی پہچانا مشکل نہیں، آپ اعمال کو سامنے رکھے تو آہستہ آہستہ تھوڑے سے غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کون عالم مخلص ہے، کون عالم متحقق ہے۔ اور عالم متحقق اور جاہل متنسق دونوں نے ہمیشہ باطل کے ساتھ دیا ہے، دونوں باطل کے اعلی کار بنتے رہے ہیں، اور اہل بیت تنہا ہو گئے، ائمہ اطہار تنہا ہو گئے، ابھی ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے، ایک طرف عالم متحقق کے فتویٰ دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جیسے ہی جس طرف ڈالر کا رخ ہو اسی طرف عالم کے فتویٰ کا رخ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہی جو کعبہ کے امام ہیں، شیعوں کو کافر کہتے تھے، خسر شیعہ مراجع کو، لیکن کدھر انشاءاللہ ٹرمپ اور ملک سلمان کی قیادت میں عالم ترقی کرے گا، اب ٹرمپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اسرائیل کی مدد کرنا جائز ہے، حماس دہشت گرد ہے۔ جو حزب اللہ کے بارے میں کہنا تھا وہ حماس کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا عام مسلمانوں سے خوف ہے، اسی لیے کیونکہ حماس کا تعلق ان کے اپنے فرقے سے ہے۔ یہ لوگ اس طرح سے ہے، یہ عالم متحقق ہے، یہ صرف عام مسلمانوں میں نہیں ہیں، ہمارے آپ دیکھیے لندن میں جو ٹی وی چلاتے ہیں، امریکہ میں جو ٹی وی چلاتا ہے، دیکھیے ان کی حالت کو۔ مراجع کہتے ہیں عام مسلمانوں کے مقدس ہستیوں کی توہین جائز نہیں ہے، یہ اس طرح کی توہین کرتے ہیں کہ عجیب، کوئی عاقل بھی نہیں مان سکتا اس حد تک توہین۔ یہ کون ہے؟ عالم متحقق ہے۔ اور لیکن مطلب یہ ہے کہ اب کیوں، علماء کی تفسیر نہیں ہے، امت کی ذمہ داری ہے صحیح و غلط کو پہچاننا۔ لیکن اصلی خدا کے مقابل میں جعلی خدا آیا نہیں آیا، فرعون آیا، دوسرے بہت سے لوگ دعوی خدائی کرنے والے، تو لوگوں کے پاس شعور کی ضرورت ہے کہ کون خدا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، حضرت ابراہیم سے ایک آدمی جس کے پھانسی دینے کا حکم تھا اس کو آزاد کیا، ایک صحیح آدمی جو بے گناہ تو اس کو لا کر قتل کر دیا، کہا دیکھو زندہ کو مردہ کیا، مردہ کو زندہ کیا، تو فرمایا میرے خدا مغرب سے سورج، مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تم سورج کو مغرب سے طلوع کراؤ۔ فبوہت الذی کفر، خلاصہ دعوی خدائی کرنے والے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے عقل کو استعمال کرے، اور صحیح اور غلط کی نبوت کے مقابل میں دعوی نبوت کرنے والے بہت آئے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی حقیقی اور نبی جعلی کے درمیان فرق رکھ سکے۔ امام
یعنی جب جہاں حقیقی ہوتا ہے وہاں جعلی آتا ہے، اگر حقیقی نہ ہو جعلی بھی نہیں آئے گا، حقیقی ہو اور قیمتی ہو تو جعلی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ امام حقیقی کے مقابل میں امام جعلی آئے، مجتہد حقیقی کے مقابل میں مجتہد جعلی آتے ہیں، اور عالم حقیقی کے مقابل میں عالم جعلی آتے ہیں۔ سونا حقیقی اصلی سونے کے مقابل میں نقلی سونا تیار ہوتا ہے، صحیح مال کے مقابل میں نقلی مال تیار ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کے دنیا میں ہر جگہ جہاں مال قیمتی ہو وہاں پر نقل تیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے اپنے شعور کو اتنا بلند کرے کہ صحیح و غلط کے درمیان تمیز کر سکے، ورنہ یہی مشکل برقرار رہے گا۔ جب امام آئیں گے اگر اسی شعور کے ساتھ رہے تو کیسے پہچان لیں گے؟ تو ضرورت اس وقت خدا نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، دین کی معرفت ہو تو یہ مشکل حل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ایک مشکل یہی ہے، یہی عالم متحرک ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں، یہی جہاد کرنے والے گروہ، ان میں سے بہت سے لوگ خلوص کے ساتھ آتا آپ خود دیکھتے ہیں، لیکن دین کی معرفت نہیں، بالکل دین کی معرفت نہیں ہے۔ چند حدیث کے ذریعے اس بیچارے کو دھوکہ دیتے ہیں، 10-20 حدیث غیر معتبر، معتبر بھی ہو اس حدیث کے تشریح میں دوسرے احادیث آیا ہے اس کو نہیں دکھاتے ہیں، خلاصہ اس کے ذہن بنانے کے لیے اس طرح کے دین کے نام پر معلومات دیتا ہے۔ بیچارہ جوان مرد عورت دیکھیے کس طرح سے اپنے جانوں کو نابود کیا، امت کو نابود کیا، عالم اسلام، دیکھیے عالم اسلام کو پتہ نہیں کتنے سال پسماندگی کی طرف دھکیل دیا۔ انہی علماء متحرک اور جاہلان متنسک، عبادت گزار مذہبی اور جاہل، انہی لوگوں کے ذریعے آپ خود دیکھتے ہیں کہ دو دونے چار ہے تھوڑا سا غور کرے تو، لیکن جب جاہل ہو تو غور نہیں کر سکتے، اور جو سمجھدار علماء ہیں وہ خریدے جاتے ہیں۔ اب تشیع میں اہل بیت کی اتنی قربانیاں ہیں، کربلا کے ہر خون کے قطرے کے نسبت میں ہر ایسا غلط کام کرنے والے کو شرمندہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود عرض کیا ہمارے درمیان علماء لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جو اس آگ کو مزید مشتعل کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے عرض کے دو دونے چار کی طرح ہے، تکفیریوں کے لیے کیا کیا، فتوے تیار ہو گئے، کتابیں تیار ہو گئی، اور پیسہ تیار ہوا، مسجدیں تیار ہو گئی، مدارس تیار ہو گئے، اور بیوقوف مسلمانوں کو فتووں کے ذریعے گرم اور جوشیلا اشتعال انگیز تقریروں کے ذریعے جہاد کے لیے تیار کیا۔ کہاں پر؟ افغانستان میں۔ نتیجہ کیا ملا؟ افغانستان نابود ہو گئے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، امریکہ نے اپنے پرانا حریف روس کو شکست دے دی، زبردست شکست۔ آپ خود جانتے ہیں، میرے عمر رکھنے والے جانتے ہیں، امریکہ روس سے ڈرتا تھا، روس امریکہ سے ڈرتا تھا، دنیا میں بہت سے ممالک روس کے ساتھ ہے، خصوصاً عالم اسلام میں، لیکن یعنی مسلمان علماء متحرک کے فتووں کے ذریعے، مسلمان سرمایہ کے ذریعے، مسلمان مجاہدین کے ذریعے، مسلمان میڈیا کے ذریعے، مسلمان مدارس کے ذریعے، مسلمان مبلغین کے ذریعے امریکہ کی مدد کی، نتیجے میں امریکہ کے دشمن کو شکست دیا، روس کے 16 ممالک جدا ہو گئے، ایک ملک رہ گیا نا، باقی سب جدا ہو گئے، ایک ملک رہ گیا۔ اس کے ایک اہم وجہ وہی افغانستان کی جہاد، اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا بنا، پاکستان بھی اسی کے نتیجے میں منشیات سے بھر گیا، دہشت گردوں سے بھر گیا، ناامنی سے بھر گیا، یہ حالت پاکستان، افغانستان تو کنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس کا فائدہ کس کو، اتنا تو سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جاہل ہے، متنسک ہے، جاہل ہے، نہ دین کو سمجھتے نہ دنیا کو سمجھتے، نہ بصارت رکھتے نہ بصیرت رکھتے ہیں، اسی لیے اس حالت میں مبتلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ امریکہ کے باقی دشمنوں کے ساتھ، اسرائیل کے باقی دشمنوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، سوریہ، ظاہر ہے یہ کلیئر مسئلہ ہے، سوریہ سیکولر حکومت ہے، حکومت ہونے کے ناطے سے ہم اس حکومت کی دفاع نہیں کریں گے، اگر ہم وہاں ہوتے قیام کر کے اس حکومت کو تبدیل کر کے اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کرنا ہمارا شرعی وظیفہ ہے، لیکن مسئلہ بد اور بدتر کا مسئلہ ہے۔ اگر سوریہ کی حکومت ختم ہو جائے، اسرائیل نواز حکومت آ جائے، تو حزب اللہ کے لیے بھی خطرہ ہے، ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، اور سوریہ کی حکومت نے ایران کے 8 سال جنگ میں ایران کے ساتھ دیا، احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے، عرب دنیا کو متحد ہونے نہیں دیا، حافظ اسد کا بڑا مقام تھا عرب دنیا میں، ایران کے خلاف متحد ہونا نہیں دیا۔ تو عرض کے اس حوالے سے سوریہ کے ساتھ دیا، عتبات عالیہ بچانا، جناب شہزادی زینب اور باقی سیدانیاں، آپ دیکھیں کتنے پست لوگ تھے، حضرت حجر بن عدی کے قبر کو نبش کر رہے، حضرت حجر صرف علی کے صحابی نہیں ہیں، علی کے خاص شیعہ تھا یہ واضح ہے، لیکن انہوں نے وہ کچھ تیاری کر رہے تھے معاویہ کے خلاف قیام کے لیے، یہی ان کا گناہ تھا، وہ نے پیغمبر کے بھی صحابی ہے، پیغمبر کے بھی صحابی ہے، علی کے بھی صحابی ہے، اس کے قبر کو نفش قبر کرنا، چاہے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، دکھایا تو ہے ابھی کامیاب ہوئے ہو نہیں ہو یہ الگ مسئلہ، یعنی انہوں نے اپنی جنایت اور جرم کا مرتکب ہو گئے وہ، تو باقی اہل بیت کی بھی توہین کر سکتے، البتہ خدا کبھی ان کو توفیق نہیں دے گا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ خطرہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایسے احتمال ہونے نہیں دینا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے کہ سوریہ، تو سوریہ کی مدد پر بہت سے عالم اسلام والے اعتراض کرتے ہیں، یہ سیکولر حکومت ہے، آپ اسلامی حکومت والے کیوں سیکولر حکومت کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، بد و بدتر کے درمیان امر دائر ہو تو بدتر سے بچنے کے لیے بد کی مدد کر سکتے۔ فرض کیجئے ایسے ہی میں اپنے بازو کٹوا دوں تو گناہ کبیرہ ہے، میں جہنم جاؤں گا، لیکن اگر کینسر ہے، اگر نہ کٹواؤں میری جان خطرے میں پڑے گی، وہاں پر مجھے بازو کٹوانا ضروری ہے، بازو کٹوانا بری چیز ہے، ظاہر ہے بازو نہ ہو، لیکن جان چلی جانے سے، جان چلی جانے کی نسبت میں اس کا خطرہ بہت کم ہے۔ اسی لیے بد و بدتر کے دوران، ظاہر ہے، تو یہی حکم شرعی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے سوریہ کے خلاف 83 ممالک سے مجاہدین لایا، 120 ارب ڈالر خرچ کیا، عراق میں 150 ارب ڈالر صدام کو دیا ایران کو ختم کرنے کے لیے، شروع وہاں سے ہوا، اور حزب اللہ کے خلاف صرف خود سید حسن نصر اللہ کو بدنام کرنے کے لیے 500 ملین، جہاں تک اگر میں اشتباہ نہ کروں خود سید حسن بتا رہے تھے، 500 ملین خود سید حسن نصر اللہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب اردن اسلامی حکومت ہے، وہ بھی سیکولر ہے، وہ تو اسرائیل کے پٹھو ہے، کیوں اس کے خلاف یہ کام نہیں کیا؟ سوریہ کو انتخاب کا نہیں، اسرائیل کے دشمن ہے، امریکہ کے دشمن ہے، اسی وجہ سے 83 ممالک سے مجاہدین، مفتی، فتوا، سب سے بڑے عالم، مثلا قرضاوی جیسا آدمی، عالم اسلام کے، اخوان المسلمین کے بہت بڑا نام، یعنی اس کے برابر شاید کوئی عالم نہیں ہے، کہتا ہے حافظ بشار اسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہو، عورتوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہو، قتل کرنا جائز۔ آپ نے دیکھا نا، دل اور جگر چیر کر نکال کر کھایا ہے، اس حد تک پس لوگ ہے، یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ انہیں عالم متحتک، جاہل متنسک، ان جوانوں کو احادیث کے ذریعے، گرم تقریروں کے ذریعے، اور خود ہمارے شیعوں میں جو سازشی ہے اور ان کے مثلا مقدس ہستیوں کے خلاف توہین کرتے، ان کیسٹوں کے ذریعے، سیڈیوں کے ذریعے گرما دیتے، جوان ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے، لڑنا جھگڑنا ان کے لیے آسان ہے، کتاب پڑھنے سے زیادہ جان دینا آسان تر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، تو ظاہر ہے عالم متحدق جاہل متنسک. تو ہمارے معاشرے اگر معرفت حاصل کرے، بصیرت حاصل کرے، اس مشکل سے نجات حاصل کر سکتے. اس وقت عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ یہی تفکر ہے. عام مسلمان جوگ در جوگ اس تفکر کو اپنا رہے ہیں. انہوں نے بڑی چالاکی کی، کہا ہم ہے کوئی خاص مذہب نہیں ہے، ہم اصل اسلام کی طرف. ہر مذہب والے تو یہی کہتے ہیں نا اصل اسلام. انہوں نے کہا ہمارا مذہب کو کوئی نام بھی نہیں، اصل اسلام کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کے دین کو ہم اپنا رہے ہیں. تو سارے مذہب والوں نے ان کی نسبت میں تعصب کے احساس ختم کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اچھا ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانا تعصب کی وجہ سے نہیں جاتا ہے. جب انہوں نے کہا ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا اصل وہی اسلام کی طرف جانا ہے، سلف ہے. تو اس طریقے سے یورپ میں جو مساجد تھی، ان مساجد میں ایسے ائمہ جماعت تھے جو تکفیری نہیں تھے، ان کو نکال دیا ہے اور تکفیری ائمہ جماعت کو رہنے دیا ہے. یعنی بہت سے مقامات پر ایسا کام کیا گیا ہے. تو اسی لیے وہاں کے لوگ دہشت گردی کے لیے تیار ہو گئے. تو مشرق و غرب مل کر دیکھیں مسلمانوں کے خون بہایا، سرمایہ ختم کیا، اسلام کو بدنام کیا، دین سے لوگ متنفر. ایک ہدف یہ کہ لوگوں کو دین سے متنفر بنانا ہے. 19ویں صدی میں عیسائی تین فرقوں میں اتنی جنگ ہو گئی کہ سارے عیسائی دین سے متنفر ہو گئے. یہی کام مسلمانوں کے درمیان بھی کرنا چاہتے تاکہ لوگ کہیں دین کے نتیجے میں ہم نابود ہو رہے ہیں، دین سے نفرت کرنے لگے. ایک، عالم اسلام کو ٹکڑا ٹکڑا کرے. دو، عالم اسلام کو پسماندگی کی طرف لے جائے. تین، اسلام کو بدنام کرے. چار، اور اسرائیل مسلمانوں کو ٹکڑا ٹکڑا، سوریہ کو تین حکومتوں میں تبدیل کرنا، ایران کو چار پانچ حکومتوں میں تبدیل کرنا، عراق کو تین حکومتوں میں تبدیل کرنا. یہاں پر دیکھیے اہل بیت کے ماننے والوں نے فرق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق صالح قیادت ہے. صالح قیادت ہے. اصل انتظام وہ ڈر اسی لیے گئے، امام خمینی تک اگر عالم اسلام کی تحریکیں پہنچ جائیں تو مغرب کی جان خطرے میں ہے. اسی لیے انہوں نے بتیں تراش کی، بن لادن وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے بت بنایا تاکہ عام مسلمان امام خمینی کے پاس نہ آئے. ابھی بھی یہی مسئلہ ہے، بدنام کر رہے ہیں. تو صالح قیادت کی وجہ سے دیکھیے ایران میں امن و امان، جبکہ سب کا ہدف ہے وہاں کے امن و امان کو ختم کرے. اس جنگ میں اخلاقی طور پر شیعان اہل بیت کامیاب ہے. یمن میں ہم ظلم نہیں کر رہے، مظلوم ہو رہے ہیں. بحرین میں ظلم نہیں کر رہے، مظلوم ہو رہے ہیں. عراق میں ظلم نہیں کر رہے، مظلوم ہو رہے ہیں. جب مستند طریقے سے کتابیں لکھی جائیں گے، فلمیں بنائی جائیں گے، مستند طریقے سے سامنے آئے گا. ابھی فی الحال رکاوٹیں بہت ہیں. اور شام میں ظلم نہیں کر رہے، مظلوم ہو رہے ہیں. لبنان میں ظلم نہیں کر رہے، مظلوم. یعنی ان تمام علاقوں میں ہم مظلوم ہیں، اپنے حقوق بھی نہیں ملا. عراق میں 52% حقوق ملا ہے جبکہ شیعوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہے. بحرین میں اتنی اکثریت کے باوجود دیکھے کچھ بھی حق دینے کے تیار نہیں. حوثیوں کو کیا کہتے، تم جا کر اپنے آبائی گاؤں میں رہو، کچھ بھی کرنے کے تیار نہیں. یعنی حوثیوں کے لیے ایک شہر کے بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آبادی جو 30% 35% آبادی ہے کہتے جا کر اپنے آبائی گاؤں میں جا کر رہو. یعنی ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شام تو الگ مسئلہ ہے. وہاں پر عرض کیا شام کی حمایت کرنے کی وجہ کہ اسرائیل کا مسئلہ ہے، دوسرا اس کے احسانات ہیں، تیسرا حزب اللہ سے دفاع ہے وغیرہ. پھر شام کے بعد شام کے ساتھ دشمنی کی وجہ بھی ایک وجہ ایران کی حمایت ہے کہ یہ آج پہلے چھوٹے پروں کو کاٹ دیں گے، پھر اصل مرکز کی طرف جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صالح قیادت کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، اخلاق کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. وہ دل نکال کر، سینہ چیر کر دل کھانے والے ہیں. یہاں پر سید حسن نصر اللہ فرما رہے تھے کہ وہ جوان جو گیا امریکی سفارت خانہ کو اڑا دیا، میں نے یہ واقعہ غالباً سنایا ہے. وہ گیا، دیکھے ایک عورت باپردہ سفارت کے باہر بیٹھی ہے، دو گھنٹے انتظار کیا، جب وہ عورت چلی گئی جا کر ٹکرایا سفارت کے ساتھ، ایک انسان کی جان کے اتنے احترام. اب ان کو دیکھیے، یہ مکتب اہل بیت ہے، مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہے. اب دیکھیں امام خمینی عراق میں، ہم نجف قم میں تھے، عجیب بمباری تھی، دن کو 10 مرتبہ قم میں آتا تھا جہاز، کیونکہ ایران کے پاس جہاز باقی نہیں تھا، کچھ جہاز تھے اس کو ہجوم کے وقت کے لیے رکھا تھا. تو اس حد تک ناامنی، پھر میزائلوں کے سلسلے شروع ہوا، امام نے اجازت نہیں دی. آخر میں دیکھا کہ خود مرکز اسلام کی وجود خطرے میں ہے، تو اہم اور غیر اہم میں اہم کو انتخاب، عرض کے جان بچانے کے لیے ہاتھ کٹوانا ہے تو اجازت دی، عراق پر میزائل مار سکتے لیکن پہلے اعلان کرنا ہے تاکہ اس شہر کے لوگ نکل سکے. یہ تعلیمات اہل بیت، اخلاقی طور پر کامیابی ہے، اس کے علاوہ عسکری لحاظ سے شام کامیابی کے ساتھ نزدیک ہے، لبنان میں کامیاب ہے، اور آپ دیکھتے یمن میں بھی کامیابی کے آثار بہت زیادہ دکھا دے رہے ہیں. عراق میں تو ظاہر اہل بیت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، تو کامیاب ہو گئے، یعنی خود ایران روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اور روز بروز تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ترقی کر رہے ہیں. خود امریکہ کے غالباً اوباما تھا یا کوئی اور وزیر تھا اس کے دور کا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارے لیے تمہارے دو سعودی عرب وغیرہ کٹ جائیں گے. کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر اقدام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے شام کو 4 بجے اٹھتے ہیں صرف دستخطیں کرتے ہیں. ایران صبح 4 بجے اٹھنے والے ہیں، یہ ہمارے دوست شام کے 4 بجے اٹھنے والے ہیں. اتنی محنت، قربانی، رہبر معظم تو معجزہ کر رہا ہے، کوئی یہ نہ سوچے میرا مقصد وہ معجزہ، یہ انبیاء و ائمہ، یعنی میں خود جانتا ہوں، علماء جانتے ہیں، ایک فقہ کی تدریس کہ کتنا ٹائم، کیونکہ ہر درس تحقیق ہوتی ہے، ہر درس تحقیق ہے، اس کے لیے کتنے وقت کی ضرورت، وہ کام بھی ہو رہا ہے. اور آنے والا ہر گروہ کی رہنمائی، ایک تقریر کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑتا ہے، رہبر کی تقریر میں اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، تمام اداروں سے رپورٹ پر ایک کم از کم اس کے خلاصہ پیغام پر نظر کی ضرورت ہے، پھر عالم اسلام پر کڑی نگاہ رکھنا اور مسائل کا سمجھنا، مسائل کے حوالے سے رہنمائی کرنا. جناب آیت اللہ مصباح آپ سب جانتے ہیں، یعنی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک، ان کے ہر کتاب، یعنی میں خوب جب پہنچتا ہوں ڈھونڈتا ہوں کتاب فروشوں میں کہ آقای مصباح کی کوئی نئی کتاب آئی ہے، یعنی بہت قیمتی اور علمی شخصیت، بہت ہی باتاپا شخصیت. ان کے آج کل ایک کلپ آئی ہے، کہتے ہیں کہ میرے عمر کے آخر ہے ابھی، کوئی لالچ کے لالچ کا مقام نہیں ہے، لیکن آقای مصباح بڑے با تقوا ہے، ویسے بھی جاننے والے جانتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں جانتے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی لالچ کا کوئی موقع نہیں ہے کچھ ملنے کا، کچھ عہدہ لینے کا. میں کہتا ہوں تاریخ تشیع میں ایسا میرے خیال میں مرجع کہا، مجتہد کہا، ابھی لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، سب کے پاس ہو گئے کلپ، امام رہبر معظم جیسا کوئی نہیں آیا ہے. آقای مصباح امام خمینی کے فدائی ہے. جامع کا معنی یہ ہے کہ ساری صفات، اس کے بعد وضاحت بھی کی، مسائل کے جزئی چھوٹے چھوٹے تفصیلات پر بھی علم رکھتے ہیں، شاعروں کے ساتھ نشست، طالب علموں کے ساتھ نشست، سارے گروہوں کے ساتھ نشست، یعنی سارے گروہوں کے نشست، ان کے مسائل، حتیٰ یہ جو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل تھا افریقہ سے تعلق رکھا، کوفی عنان، سنا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے ملک کے بارے میں رہبر کے معلومات مجھ سے زیادہ تھا، یعنی ایسے، یعنی مراد ورنہ ظاہر امام خمینی عرفان میں، فقہ میں بہت آگے تھے، اس کی بات نہیں کرے، لیکن تمام صفات جمع ہو ایسی شخصیت رہبر معظم. آگے مشکینی علم و تقویٰ کے پیکر تھے، بہت عظیم ہستی آغای مشکینی، عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم تو دور سے ان کے مرید تھے، اگر جو قوم میں ہوتے تھے لیکن تب بھی دور سے ان کے بڑے مرید تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ راہبر سب سے عالم ہونے کی وجہ سے ہم نے انتخاب کیا ہو، یعنی باقی میں بھی راہبری کی صلاحیت ہے، ان میں سب سے بہتر صلاحیت نہیں، باقی میں وہ شرائط نہیں تھی راہبری کی، مثلا معاشرت چلانا، دنیا کے حالات سمجھنا، حالات کے مطابق اقدام کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ شرائط مجتہد میں یہ شرط نہیں، تقلید میں، لیکن رہبر میں یہ شرط ہے، اور یہ شرط ان کے علاوہ کسی کے پاس تھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو منتخب کیا۔ منتخب نہیں، یہ طرح نشاندہی ہے، ولایت خدا کی طرف سے، امام کی طرف سے ہے، لیکن صلاحیت کس میں ہے یہ خبرگان نشاندہی کرتے، جس طرح دوسرے مراجع کی تقلید کے لیے کیا ہے اہل خبر کی شہادت کی ضرورت، آپ فقہی کتابوں میں دیکھیں جس مشکل کی تقلید کرنا ہے، ایک اہل خبر کی شہادت، ایک آپ خود علمی اعلیٰ درجات پر ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ایسی شہرت حاصل ہو جس سے مطمئن ہو جائے، یہ سب سے زیادہ علم رکھتے۔ تو ولی فقی کو ایسے ہی نہیں چھوڑا سکتا تھا، اسی لیے ایک سسٹم بنایا۔ تو آج خلاصہ شہید مظفر کی مناسبت سے یہ جملات عرض کیا، شہید مظفر ولایت فقیہ کے بڑے حامی تھے، بہت سے لوگوں کے ناراضگی انہوں نے اس سلسلے میں خریدا، لیکن مومن کی صفت کے ائمہ اطہار کی زیارت کے لیے آپ جاتے، ایک جملہ ہے، لا تأخذہ فی اللہ لومت لائم، خدا کے راہ میں ملامت کرنے والوں کے ملامت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا ہے، ائمہ پر نہیں ہوتا تھا، شایان اہل بیت بھی یہی ذمہ داری ہے کہ رائے حق پر چلتے ہوئے، صبر کیا ہے، رائے حق پر چلتے ہوئے منزل کی طرف آگے بڑھنا، آگے بڑھتے ہوئے آنے والے تمام مشکلات کا برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ تو یہ بزرگوار داعی ولایت اور پاکستان میں اس تفکر کو عام کرنے کے لیے علماء کو بلاتے تھے، پروگرام کرتے تھے، آپ سب بہتر جانتے ہیں، خلاصہ اپنے اعمال حسنے کے ساتھ خدا کے درگاہ میں گئے ہیں، ان شخصیات میں سے ایک ہے جن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن ہمارا بھولنا نہ بھولنا اتنا اہم نہیں ہے، خدا کے پاس ان کے اعمال محفوظ ہے، محمد و آل محمد کے درگاہ میں ہیں، بہت خوش قسمت ہے۔ حدیث میں ارشاد فرماتا ہے، فوق کل بر بر حتى یقتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے، یہاں تک خدا کے راہ میں شہید ہو جائے، پھر اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی پہ یہ سمجھ رہے تھے خطرہ ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ہمارے لیے خطرہ ہے، امام اتار کر جاتے، لیکن یہ سمجھ رہے تھے خطرہ ہے۔ شہادت سے ایک چند دن پہلے میرے خیال میں کسی نے آ کے نشاندہی تک کی تھی، موٹر سائیکل پر کسی برادر کے ساتھ تھے، خلاصہ اب یہ نشاندہی ہو یا نہ ہو ہم سمجھتے ہیں خطرہ ہے، اس کے باوجود مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، جنگ پیغمبر کی خدمت میں آئے، فرمایا رسول اللہ، شہادت کی تمنا تھی، خصوصاً احد کے دن میں شہادت کی بہت بڑی امید تھی، یا رسول اللہ، لیکن احد کے دن بھی میں زندہ رہا، شہادت کا بڑا شوق ہے، علی، علی کا مقام کیا ہے آپ خود جانتے ہیں، لیکن شہادت کی ایسی عظمت ہے کہ ہم اپنی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں، وہ من المستشہدین بین یدی، خدا امام کے سامنے شہادت مجھے عطا فرما، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے امام کے پاس ہونے سے بھی بالا تر ہے شہادت کا درجہ۔ تو فرمایا پیغمبر نے فرمایا، علی آپ کو شہادت ملے گی، لیکن یہ بتاؤ اس وقت آپ کا صبر کیسا ہوگا، فرمایا یا رسول اللہ، وہ شکر کا وقت ہے، شکر کا موقع ہے، اور علی نے واقعا شکر ادا کیا، فرمایا خوش تو رب الکعبہ، ان ہستیوں کی تو فکر، یعنی خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، جتنے افکار بلند ہو صاحبان افکار بلند کی فکر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں درک نہیں کر سکتی، لیکن اس کی ان کے تأسی کر سکتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے، ان کے پیغام کو سمجھے، ان کے کردار کو اپنائے. تو شہید مظفر شہادت کے واضح خطرے کے باوجود اس راستے پر گامزن رہے. خدا نے ان کو محمد و آل محمد کی خدمت میں جلدی جانے کا موقع عطا کیا. امام ششم کی خدمت میں کسی نے حضرت حجر بن عدی کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے اظہار برات نہیں کی اور شہید ہو گئے. فرمایا وہ کر سکتے تھے، اظہار برات کر سکتے تھے، لیکن جلدی جنت جانا چاہتے تھے، اسی لیے اس راستے کو انتخاب کیا. اگر حجر اظہار برات کرتے تو جائز کام تھا، لیکن پھر ہمارے لیے حجر نہیں تھا. ابھی حجر درسگاہ ہے شایان اہل بیت کے لیے. خدایا ہمیں وہ پاک خون جو کربلا میں راہ دین میں اہل بیت نے دیا ہے، اس کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تمام مؤمنین، پوری تاریخ کے مؤمنین کے قربانیوں کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے شہید اور ان کے ساتھیوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے اسیروں کو جلد اجل رہائی عطا فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. مجاہدین رائے حق فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، بحرین، کشمیر اور جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، اہل حق کی مدد فرما، اہل حق و نصرت عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی، اپنے آپ کو، معاشرے کو اور پوری دنیا کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. شہید مظفر کرمانی اور باقی شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.